كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. سبق نمبر 132 آیت نمبر 1 سے 50 سورة ہجر. لیسن نمبر 132 آیت نمبر 1-50 سورة ہجر. 14ویں پارے کی پہلی سورت ہے. سورة ہجر جو ہے مکی سورت ہے, 6 رکوع ہیں, 99 آیات ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے 15ویں نمبر کی سورت ہے. گویا کہ 14 بڑی سورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں اس سے پہلے. سورت یوسف کے بعد اتری, شدید حالات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے, مخالفتوں کا عروج تھا. سورت کا نام سورہ ہجر ہے. اسی سورت کی آیت نمبر 80 میں یہ آئے گا. ایک قوم جس کو ہم پہلے سے سن چکے ہیں دوسرے نام سے, اسی کا یہ دوسرا نام ہے. اور 654 کلمات ہیں اور 2760 حروف ہیں. اور اس سورت کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس میں آپ کو قرآن پاک کی حفاظت کا بہت مضمون ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اس بات کا یقین دلا دیا کہ مکہ والے جو مخالفتیں کر رہے ہیں جتنی مرضی کر لیں منہ کی کھائیں گے. یہ ایسا کلام ہے جو لوگوں کے دلوں پہ اپنا اثر رکھے گا اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر پچھلی قوموں کے حالات کو دیکھ لے, جو ان کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ ہوگا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کئی صورتوں میں یہی حروف استعمال ہو رہے ہیں مقطعات کے لیے. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, یہ کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں. مکی صورتوں کا یہ خاص انداز ہوتا ہے کہ کتاب سے بات شروع ہوتی ہے اور سورت کے آغاز میں جہاں لفظ کتاب آتا ہے, خاص طور پہ تل کا آیات الکتاب, تو اس سے پھر سورت بھی مراد ہوتی ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ اس سورت کی کتاب آیتیں ہیں جو تم پڑھ رہے ہو. اور قرآن پاک کے لیے یہاں لفظ قرآن مبین آیا, روشن کتاب ہے, یعنی یہ کوئی مبہم کلام نہیں, غیر واضح نظریات کا نام نہیں. تم یہ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, یہ ایسا نہیں. یہ ایسی مبین کتاب ہے کہ اپنا مدعا خود بیان کر دیتی ہے. اس کو کسی کی بیساکھی کی ضرورت نہیں, یہ اپنے آپ کو خود ہی واضح کرتی ہے. اگر آپ پچھلی سورت کی آیات میں سے آخری آیت کو دیکھ لیں, ھذا بلاغ للناس, آپ دیکھیے کہ سورت ابراہیم کی آخری آیت بھی قرآن پاک کے بارے میں تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے, یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے تاکہ ڈراؤ اور لوگ جان لیں کہ اللہ ایک ہے. تو یہاں بھی قرآن پاک ہی سے آغاز ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا, اس میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا گیا. سورت مائدہ کی آیت 15 میں بھی آتا ہے, قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی. اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ قرآن پاک کی خوبی ہوتی ہے. پھر دوسری دیکھیے کہ یہاں قرآن ان کا لفظ جو ہے نا, یہ الف لام کے بغیر آیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کی بجائے نکرہ آیا ہے قرآن کا, اور یہ جو ہوتا ہے کہ عربی زبان میں کسی چیز کی شان کو بڑھانے کے لیے, تفہیم شان کے لیے, کہ یہ قرآن کامل بھی ہے اور عظمت اور شان والا بھی ہے. یہاں تک تو حصہ 13ویں پارے میں تھا. اب اگلا حصہ جو ہے وہ 14ویں پارے کی اور بڑی ہی خوبصورت آیت ہے, دل کے ساتھ سننے والی ہے. کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت آرزو کریں گے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ربما کا جو لفظ ہے نا, یہ دو لفظوں کے ملنے سے بنا ہے, رب اور ما. یہ عربی زبان کا ایک حسن ہے. اس کے دو مختلف معنی ہوتے ہیں. ایک اس کا معنی ہے کبھی کبھی, یعنی سم ٹائم, اور دوسرا معنی ہوتا ہے اکثر کے معنوں میں, آفن کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے اور کبھی کبھی کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے. اور روبا ہے نا لفظ, یہ حرف جر بھی ہے, یعنی یہ آپ کے لیے گرامر تھوڑی سی ایڈوانس ہے اس لیے اس کی بات نہیں میں کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات بتا دی کہ اکثر خیال آتا ہے کفار کو یا کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے؟ کہاں آتا ہے، کب آتا ہے، اس کے بارے میں 7 سے زیادہ مختلف تفاسیر ہے اس ایک آیت کی. بعض کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کا امن اور چین اور سکون دیکھ کر کافروں کو خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی اتنا سکون ملتا، ہماری بھی زندگی اتنی سادی اور اتنی پر اطمینان ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدے ملتے، کبھی فتوحات ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا آنا دیکھتے تو کافر سوچتے کہ واہ ان کے پاس تو ایسا معاملہ ہو گیا. دوسری ہے اس کی تفسیر کہ اپنی موت کے وقت ہر کافر یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا اور جنت میں چلا جاتا، جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا تھا. اور سورۃ الانعام کی آیت 31 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ حتی اذا جات احدکم الموت جاہدہم الموت، کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، کیونکہ موت کے وقت آنکھوں پہ پڑے ہوئے تعصب کے، خواہشات کے، دنیا کی محبتوں کے پردے چھٹنے لگتے ہیں. تو اس وقت پھر بندہ خواہش کرتا ہے کہ کیا زندگی ضائع کر دی میں نے، کاش مسلمان ہوتا تو آج اللہ کی رحمت کو پاتا. موت کو حدیث میں حازم اللذات بھی کہا گیا ہے کہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے، تو اس وقت بندے کی خواہشات اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، ایسے وقتوں میں آتا ہے. تیسری اس کی تفسیر ہے کہ جب قبر میں فرشتے جہنم کا ٹھکانہ دکھائیں گے کافروں کو، تو اس وقت کافر اس بات کی حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں کام کرتے اور آج ہم جنت کا مقام پاتے جہنم کی بجائے. روایات میں آتا ہے کہ قبر میں جب منکر نکیر آتے ہیں تو پھر ہر شخص کو دونوں گھر دکھائے جاتے ہیں اس کے، ہم میں سے ہر ایک کا ایک گھر جنت میں اور ایک جہنم میں ہے. جب ہم نیکیاں کرتے ہیں نا تو ہمیں جنت کا مل جاتا ہے اور ہمارا جہنم کا گھر دوسرے جہنمیوں کو بانٹ دیا جائے گا. اسی کا اپوزٹ جنت میں بھی ہوگا، جنت میں نہ صرف جنتیوں کو اپنے گھر ملیں گے بلکہ کافروں کے چھوڑے ہوئے گھر بھی مل جائیں گے. تو قبر میں یہ حسرت ہوتی ہے کافر کی کہ کاش میں مسلمان ہوتا اور مجھے یہ سب کچھ مل جاتا. پھر اس کے بعد چوتھی اس کی تفسیر ہے قیامت کو آتا دیکھ کر. قیامت کے وقت بھی اصل میں فطرت پہ پڑے ہوئے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس وقت بھی لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہم آج مسلمان ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری رحمتیں اور ساری چیزیں ہمیں مل جاتی. پھر اس کے بعد اس کی اگلی تفسیر کیا ہے کہ مسلمانوں کو سزا بھگت کر جہنم سے نکلتے دیکھ کر. یہ بڑا رقیق نقطہ ہے، حدیث پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. طبرانی کی روایت ہے حضرت جابر سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے کئی گناہگار دوزخ میں جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد کافر ان کو تانا دیں گے کہ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، تمہارا انجام بھی ہم سے مختلف نہیں ہوا، تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ ہر مواحد یعنی اللہ کو ایک کہنے والے کو آگ سے نکال لے گا، اور اس منظر کو دیکھ کر پھر کفار کہیں گے کہ ربما یود الذین کفروا. اللہ کے نبی نے اس کے آگے یہ آیت پڑھی تھی کہ اس منظر کو دیکھ کے کافر حسرت کریں گے، ندامت کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی بالآخر جہنم سے نکل چکے ہوتے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا وہ رقیق منظر ہوگا کہ بالآخر پھر مسلمان جہنم سے نکل ہی آئیں گے نا. اور یہاں مسلمانوں کی خوش فہمی بھی دور ہو رہی ہے کہ اگر ہمیں جنت میں ہی جانا ہے، لیکن جنت میں جانا اور بات ہے اور جہنم سے گزر کر جنت میں جانا اور بات ہے. تو بہرحال اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ میدان محشر میں کھڑے ہوئے اس وقت یہ حسرت کریں گے تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کبھی کبھی تو دنیا میں اور اکثر آخرت میں کفار یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں. میں اس آیت کو جب پڑھتی ہوں تو میرا دل بڑا درد سے بھر جاتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ ہم نے تو یہ مانگا بھی نہیں تھا اور تو نے خود ہی ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. فطرت جو اسلام کی سب کی بنی تھی، تو نے ہمیں اس کی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ ہم اپنے آپ کو کسی پتھروں پہ لٹاتے، کوڑے کھاتے، پھر اسلام پہ آتے. ہم میں سے کسی نے اسلام کی یہ قیمت نہیں دی. کتنی بڑی نعمت ہے جس کا حق ادا کرتے ہوئے سر سجدے سے نہ اٹھیں تو بھی کافی ہے. اگر آپ سوچیں تو انسان اس نعمت کا ہی حق نہیں اللہ کو دے سکتا کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان ماحول دیا، گھر دیا، خواہش کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس نعمت کی قدر کروا لے. آپ سوچئے کہ جب پھر ہماری نسلوں میں سے کوئی آگ میں جائے، ہمارے بچوں، ہمارے شوہروں، ہمارے بھائی بہنوں اور ہم میں سے کوئی آگ میں چلا جائے تو کتنی رسوائی کا وقت ہوگا، کتنا تانا ملے گا کہ کاش تم دنیا میں سمجھ جاتے، اپنے آپ کو بدل لیتے، ٹھیک جگہ رکھ لیتے۔ لو کانوا مسلمین، یہ جو لو ہے نا، یہ حسرت کا کلمہ ہے، افسوس کا کلمہ ہے۔ ہائے افسوس، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ کفار بدر جب جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس وقت وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ کون سے مسلمین کی بات ہے؟ نام کے مسلمین نہیں، اطاعت گزار، اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ ہم سب کے پاس آج مہلت ہے، کل نہیں رہے گی۔ دنیا میں کوئی فیل ہوتا ہے تو حسرت کرتا ہے، کاش پاس ہو جاتا۔ آپ ہی میں سے کسی نے شیئر کیا کہ ہر ٹیسٹ سے پہلے سوچتی ہوں کہ اگلے ٹیسٹ کی خوب تیاری کروں گی، بس آج کا یہ دن گزر جائے، اور جب گزر جاتا ہے تو پھر وہی کہانیاں۔ دنیا کے امتحانوں سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں کہ کیا حقیقت میں ہم نے اپنے آپ کو اسی چیز میں تو نہیں رکھا ہوا، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کافروں کو چھوڑ دو، ذرہم، چھوڑو ان کو، رہنے دو، یا کھلو و یتمتعوں، کھائیں پئیں اور عیش کریں، مزے اڑائیں، و یلہم العمل، اور انہیں جھوٹی امیدیں غافل رکھیں، فسوف یعلمون، کچھ عرصے کے بعد حقیقت کو خود ہی جان لیں گے۔ کھانے دو، پینے دو، موج مستی کرنے دو، ان کی زندگی جو ہے یہ انہی کھانے پینے، فن تماشوں، کھیل میں لگنے دو۔ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا رکھا، ایٹ ڈرنک بی میری، دنیاوی عیش اور آرام کے عادی ہو چکے، جن کا سارا ویک کام کر کر کے اور ویکینڈ سارا غفلت میں گزر گزر کے گزرے، کل یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ کیا پتہ چلا کہ لوگوں کے اسلام کی طرف نہ آنے کی وجہ غفلت۔ آرزو کے لیے عربی میں کئی لفظ آتے ہیں، تمنا لفظ خود بھی عربی کا ہی ہے، لیکن یہاں عمل آیا ہے۔ عمل کہتے ہیں جھوٹی آرزو، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے لوگوں کا نام سنا ہے، یہ بعض لوگ چھوٹا نام سمجھ کے رکھ لیتے ہیں عمل، یہ جھوٹی آرزویں ہوتی ہیں۔ وہ تم ایسی امیدیں جو توقعات جو پوری نہ ہو سکے۔ سورت مرسلات کی آیت 46 میں بھی آتا ہے، کلو و تمتعو، کھاؤ اور پیو، تھوڑے دن کی بات ہے پھر پکڑے جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اس بندے سے اللہ کو سخت نفرت ہے، سوچیں اللہ کو نفرت ہے، جو سخت مزاج ہے، بہت کھانے والا، بازاروں میں شور مچانے والا، اور دن میں گدھے کی طرح ہوتا ہے، دن میں سویا رہتا ہے اور راتوں کو جاگتا ہے۔ کچھ اسی قسم کا خلاصہ ہے روایت کا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تمہارے بارے میں مجھے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں، بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا فراخ ہو جائے گی، یعنی مسلمانوں کے پاس بہت دولت آ جائے گی، جیسے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئی، اور تم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے۔ آج لگتا ہے آج مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کے ساتھ مسلمان کا دل کیسا ہے؟ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ اس کے لیے کچھ وقت لگائے اور بیٹھے اور سمجھے۔ وہ پانچ وقت کی نماز کے لیے چھٹی نہیں لے سکتا، حالانکہ اللہ نے لاکھوں دیا ہوا ہے۔ کتنا کٹ جائے گا تنخواہ میں سے، کتنے گاہک چلے جائیں گے، اگر ایسے وقت میں ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر لے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان لمبی آرزوؤں سے بچے۔ یہاں آپ کو وہ حدیث یاد آنی چاہیے جو سورۃ بقرہ کے اندر ثم قست قلوبکم من بعد ذالک میں آپ کو لکھائی تھی۔ حضرت انس کی روایت تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چار علامتیں ہیں بدبختی کی، یعنی وہ شخص پکا بد قسمت ہے جس میں چار علامتیں ہوں۔ نمبر ایک، آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ کی خشیت سے نہ رونا۔ پھر قسوۃ قلب، دل کی سختی، دل ہی نہیں کھلتا، دل سخت ہے۔ تیسرا، طول العمل، لمبی آرزویں۔ اور چوتھا، حرص الدنیا، دنیا کے حرص، یہ مسند بزار کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا اندیشہ ہے، لمبی امیدیں لگانا اور خواہش نفس کی پیروی کرنا، کیونکہ لمبی امیدیں آخرت کو فراموش کروا دیتی ہیں اور خواہش نفس کی پیروی حق سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں، جو شخص لمبی امیدیں لگاتا ہے وہ برے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے، عقل مند وہی ہے جو ہر وقت موت کو قریب سمجھے اور فرصت کے لمحے جو اسے دیے جا رہے ہیں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھائے۔ ایک برادر کافی دن سے یہاں بیمار تھے، تو میں دیکھ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر تقریباً ایک دن کے بعد جا رہے تھے ان کی عیادت کے لیے۔ تو کل ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ گئے نہیں ان کی، میں نے مطلب ایک آدھ دن سے میں نے کوئی تذکرہ نہیں سنا۔ تو کہنے لگے کہ اب ہم کبھی بھی ان کی عیادت کو نہیں جا سکیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ کل ان کی ڈیتھ ہو گئی، 25-26 شاید سال یا اسی کے اراؤنڈ کا ینگ لڑکا، طول العمل، اس کی ماں کی بھی بڑی لمبی آرزویں ہوں گی، ایک چھوٹی سی بچی، ایک بیوی۔ ہم سب کتنے بڑے سچ سے آنکھیں بند کر کے جی رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ایک دفعہ جان چھٹے، کیا نماز بس سر سے ڈالو اور ختم۔ کون سی چیز ہے جو ہماری نمازوں کا ست نچوڑ لیتی ہے؟ ہمارے قرآن کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے اندر کیوں یہ چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ آپ کو تو اللہ نے چن لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو چنا ہی رکھے، لیکن بڑی فوجیں باہر ہیں کے اندر، کہاں لوگ بھاگتے ہیں؟ کبھی آپ صرف کسی ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا کریں، کسی ہوٹل میں جا کے دیکھیں، ریسٹورانٹ میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاگ رہے ہیں، بڑا ضروری کام ہے ان کو۔ حضرت ابو دردا کی ایک بڑی پیاری نصیحت آپ کو سناتی ہوں۔ آتا ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل دمشق، آپ اپنے آپ کو لکھیں اے ناروے والو، کیونکہ ہر بندہ اپنے شہر کا ہی ہے نا، کہتے ہیں اے اہل دمشق، کیا تم اپنے ایک ہمدرد خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے؟ انداز کتنا پیارا ہے، خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے؟ سن لو کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزر گئے، جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا اور بڑے بڑے شاندار محلات تعمیر کیے اور دور دراز کے طویل منصوبے بنائے، آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے مکانات ان کی قبریں بن چکی ہیں اور ان کی طویل امیدیں سب دھوکہ اور فریب ثابت ہوئیں۔ پھر کہتے ہیں، قوم عاد تمہارے قریب تھی، جس نے اپنے آدمیوں سے اور ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحے اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا تھا، آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے؟ ہے کوئی قوم عاد کی وراثت خریدنا چاہتا ہے کوئی؟ عذاب ہے، پکڑ ہے۔ ہم سب کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کبھی ہونا تھا کسی کے ساتھ ہو گیا، نہ اب اس کے بعد ملک الموت آئے گا اور نہ کوئی جائے گا اس دنیا سے۔ وہ کہتے ہیں نا، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، حال تو یہ ہے، کتنے کپڑے ہیں الماریوں میں جو بھی پہننے ہی نہیں، کتنے برتن ہیں جو بھی استعمال نہیں کیے، کتنا کھانا ہے جو بھی کھایا ہی نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو لمبی آرزو، بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ بھی کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا۔ آج ہمارے بچوں کے لیے جو امیدیں ہیں ہماری، ان سے کیا ہیں؟ معاش کی ہیں نا، کیا بنیں گے، کتنا کمائیں گے، وہ سبجیکٹ لے لو جس کی مانگ زیادہ ہے۔ آج آنکھیں بند ہو سکتی ہیں، اور میں تو کثرت سے دیکھ رہی ہوں کہ بوڑھوں سے زیادہ جوان مر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے طبقے کی نجات ایمان کامل اور دنیا سے اعراض کی وجہ سے ہوگی، یعنی پہلا دور جو گزر گیا صحابہ کرام اور ان کے بعد کا دور، کہ ایمان تھا ان کا مکمل اور دنیا سے بہت اعراض تھا۔ اور آخری امت کے لوگ، یہ کون ہیں؟ ہمارے دور کے لوگ، قیامت تک کے لوگ۔ کہا آخری امت کے لوگ بخل، دل کی تنگی اور طول عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 سائملٹینیسلی چلتی ہیں چیزیں، ہماری ذاتی آرزویں لمبی ہو جاتی ہیں نا تو دل بخل پہ آ جاتا ہے، جس کے اپنے خرچے بہت ہوتے ہیں نا وہ دین کے لیے خرچ نہیں کر سکتا، جس کا اپنا کام زیادہ ہو جائے وہ دین کو وقت نہیں دے سکتا۔ مجھے تو وہی بات نہیں بھول رہی کہ نمازیں بچوں کی کیوں جا رہی ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، آج آپ سب جا کے اپنے بچوں سے پوچھیں، آپ کا فرض بنتا ہے، لازم ہے آپ پہ، اسکولوں میں جائیں، بات کریں کہ میرا بچہ اسکول آئے گا تو نماز کے وقت میں نماز پڑھے گا۔ مت بچوں کو بھی کمپرومائزنگ دین سکھائیں، سمجھوتوں والا دین شروع میں ایسا ہوگا تو بڑے ہو کے تو پھر پکے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا اور جو معلوم بھی تھا، یعنی جب وقت آیا سب چلے گئے۔ مقرر میں آتی مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا، نہ آگے بڑھ سکتی ہے کوئی قوم اپنے مقرر وقت سے، وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ تو تمہارا وقت آئے گا تو کون روکے گا؟ امیجن کیا کریں، اپنے آپ کو تصور میں لائیں کہ میں کھڑی ہوں اور میری موت کا وقت آ گیا، سارے گھر والے پیچھے ہیں، نہ جاؤ، نہ جانے دو، مت کہو ان کو، ابھی تھوڑا وقت اور دے دو، پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، کوئی ترس نہیں کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج اپنی دنیا کا رخ ٹھیک کر لو۔ اب دیکھیے کہ آرزویں لمبی ہوتی ہیں نا تو آخرت دھندلانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قسم کی دھمکی دی ہے نا، سب سے پہلے کھانے کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ سب سے غالب خواہش ہے، کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر دن کا غم کیا ہے ہمارا، آج کیا پکائیں، آج کیا کھائیں۔ ایک ماں کہنے لگی کہ بچے نے جاب پہ فون کیا مجھے اور کہا ممی کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر میں۔ ماں کے تو دل پہ ہاتھ پڑ جائے نا، ہائے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، لیکن آج یہی ہر گھر کی پکار ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ آج ہم وقت پہ ظلم کرتے، صحت پہ ظلم کرتے، مال پہ ظلم کرتے، کیوں؟ کہ ہمیں دنیا کے بہت سارے کام ہیں۔ ابراہیم نخعی ایک بزرگ گزرے کہتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کا علاج پانچ چیزوں میں ہے۔ نمبر ایک، قرآن کی تلاوت میں، جتنے ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کو یہ بتا دیں جا کے، اور اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا، تہجد، یعنی رات کے آخری حصے میں اللہ کو پکارنا۔ تیسرا، اچھی صحت، یعنی اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ پھر اگلا، معدے کو زائدہ ضرورت غذا سے بچانا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ پانچ طریقوں سے علاج کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یتمتعوا، مزے اڑا لو، عیش کرو۔ دنیا کی بات آئے تو کہتے ہیں عیش کرو، آخرت کی بات آئے تو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، یہ بھی ایک جھوٹی امید ہے۔ تلاوت سنتے ہیں یہاں تک اختصاب کرتے ہوئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلك آیات الكتاب وقرآن مبین۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔